رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہل سب. حضرت سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید باری تعالیٰ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کہ دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بہت نادان ہو, اور یقیناً ہم نے ان کو دنیا میں بھی پسند کیا اور آخرت میں بھی, وہ یقیناً صالحین میں شمار ہوں گے. معزز سامعین کرام, متصل آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعمیر بیت اللہ شریف کے موقع کے حالات بیان فرمائے, آپ علیہ السلام کی دعائیں بیان فرمائیں, اور کل کا جو ہمارا بیان تھا اس میں جو آیا کریمہ ربنا وبسطیم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. یہ پہلو, یہ آخری دعا قرآن کریم میں اس موقع کی اللہ کریم نے آپ علیہ السلام کی بیان فرمائی, اسے شرف قبولیت بھی عطا فرمایا. اور یہ جو اگلی آیہ کریمہ آج تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی, جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کا مقام بلند فرمایا. یہودی و نصرانی دونوں آپ علیہ السلام کا جو لحاظ اور تقدس ہے وہ کرتے تھے, اور خصوصاً یہود تو یہ کہتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہودیت پر قائم فرمایا اور انہیں اس پر قائم رہنے کی ہدایت فرمائی. یہی بحث مختلف انداز سے ہوتی مدینہ منورہ میں, ایسے بھی موقع ہے کہ انفرادی حیثیت میں گفتگو ہوئی, ایسے بھی موقع ہے جہاں مختلف نام آتے ہیں یہود و نصارہ کے, مختلف محافل کے بھی آتے ہیں, کسی ایک اجتماعی محافل کے محفل جو ہے اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے. اور ان کا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی پیروی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ شامل ہوا جائے اگر کوئی کامیابی کی راہ چاہتا ہے تو وہ یہی راہ ہے. اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک حالات ہیں وہ بھی بیان فرمائے, اور آپ علیہ السلام کا جو دین ہے کیا دین تھا, کیسا انداز تھا, اسے بھی ارشاد فرمایا. اور ان کا وہ سوال اور وہ جھوٹ جو وہ مخلوق خدا میں بیان کر رہے تھے اس کا بھی غلط ہونا ثابت فرمایا. فرمایا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفَحَ نَفْسَهُ, اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نادان ہو, صَفَحَ نَفْسَهُ, اپنی ذات کا نقصان جو کر رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین, جب اس موضوع پر بحث آتی ہے تو تورات و انجیل جس کے دعوے دار آپ علیہ السلام کے حقیقی جانشین ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہ دونوں کلام, دونوں کتب, اللہ کریم کا یہ کلام آپ علیہ السلام کے بعد کا ہے, اور ان کا یہ دعویٰ کہ یہ ہمارا کلام اور ہمارا اتباع اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اس حصے کی جو ہم کر رہے ہیں, چونکہ وہ آپس میں بھی ایک دوسرے پر اعتراض کرتے تھے کہ صحیح جو ہیں وہ ہمیں, آج بھی ایسے ہی ہے اور تب بھی ایسا تھا, تو حضرت اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا اسے جو اختیار نہیں کر رہا وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. من صفع نفس, بہت نادان ہے جو اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اب یہ وہ حصہ بیان فرمایا کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ حقیقی اتباع آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی روش ہے تو یہ بات تو درست، لیکن جو یہ نہیں کر رہا وہ نقصان اپنا کر رہا ہے۔ اب ان کا کہنا تو ہے کہ مسلمان پیروی نہیں کر رہے، ہم پیروی کر رہے ہیں اس انداز کی، تو اللہ جل شانہ نے بڑا واضح ارشاد فرمایا اور بنیاد عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، پھر دنیا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی پسند کیا، یعنی یہ ایسا انداز اور ایسا اللہ کریم نے انہیں مقام عطا فرمایا کہ اللہ کریم نے انہیں دنیا میں بھی پسند فرمایا۔ اب دنیا کے پسند کا ہر پہلو اس موضوع میں داخل ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے انہیں دنیا میں بھی وہ حیثیت عطا فرمائی، وہ عزت اور مقام عطا فرمایا جو عمومی نہیں ہے، انتہائی خصوصی ہے۔ اور کیسے کیسے طاقتور لوگ مقابل آئے لیکن ہیچ ٹھہرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زیر نہیں کر سکا۔ اور بہت بڑی جو بات ہے اور جو بنیادی بات ہے کہ دنیا میں مخلوق کی طرف سے اللہ کریم کا حکم پہنچانا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، اور اللہ جل شانہ نے آپ کی نسل میں نبوت جاری فرمائی اور متصل چار نسلیں، یہ ایسی واحد مثال میسر آتی ہے قرآن و احادیث میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسب ہے اس میں یہ حصے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہاں کتنا بیان ہوا، اس سارے کو دیکھتے ہوئے اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سارے انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن سے متعلق ہم نے مطلب فرمایا، اور ایسے بھی بہت حصہ ہے جو اللہ جل شانہ نے اطلاع مخلوق کو نہیں عطا فرمائی، نزول جو ہے وہی کا اس حوالے سے نہیں ہوا۔ اور جب ہم ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تحقیقی مقالے دیکھتے ہیں اور تحقیق سے سمجھتے ہیں جو سمجھ آتی ہے کہ قدیم عرب جو ہیں ان میں واقعات، روایات، ان جو مقدس ہستیاں ان کے حوالے سے آ رہے ہیں، اور پھر وہ اقوام جن پر عذاب نازل ہوا ان کے حوالے سے بھی یہاں روایات جو ہیں وہ مختلف کس طرح کی ہیں، کتنی سچی ہے، کتنی اس میں ابیشس ہے، لیکن یہ وہ واقعات اور باتیں ہیں جو بطور توارث نسل بعد نسل جو ہیں اس خطے میں عام تھیں۔ اللہ جل شانہ نے ان حصوں کو مخاطب فرمایا کیونکہ مقصد مخلوق کی تربیت ہے، مقصد واقعات سے آگاہی نہیں ہے، اور وہ حالات بیان فرمائے کہ جس انداز زندگی کو انہوں نے اختیار فرمایا اس کے نتائج کیسے مرتب ہوئے۔ تو یہاں اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے ہٹنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز سے ہٹنے کو فرمایا کہ جو اس انداز سے ہٹا اس نے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کی۔ اللہ کریم نے ان کو دنیا میں بھی پسند کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَاتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا اور آخرت میں بھی وہ یقیناً صالحین میں شمار ہوں گے۔ اور آخرت میں بھی اللہ کریم کی جو مقرب ہستیاں ہیں اللہ کریم نے اس کا اظہار فرمایا کہ وہ وہاں شامل ہوں گے، اور دنیا کی زندگی اللہ کریم کی پسند کے مطابق ہونا یہی شہادت ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی کی۔ اسی نسبت کو آپ غور فرمائیں کہ یہی پہلا انداز دار دنیا کا بیان فرمایا گیا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ آخرت کا بیان فرمایا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہم اگر اپنی پسند کے مطابق چلیں گے تو یہی بات ہوگی کہ ہم اپنا نقصان کریں گے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے تو یہ وہ زندگی ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، اور یہ وہ زندگی ہے جو دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور یہی دنیا میں جو عمل صالح ہے یہی آخرت کی تعمیر کا سبب۔ آج ہمارے اندر ایک بحث رہتی ہے، ہمارے معاشروں میں بحث رہتی ہے کہ قرآن کریم نے اور دین اسلام نے بڑا واضح بیان فرمایا دنیا کی کامیابی و کامرانی کے حوالے سے بھی، دنیا کے اختیار کے حوالے سے بندے مومن کو مخاطب فرمایا گیا، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اس بات کی حقیقت کو جاننے کے لیے ہمیں اپنے الفاظ پر ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مسلمان سے یہ وعدہ ہے یا مسلمان کی دنیا کے حالات یہ بیان فرمائے گئے ہیں، تو بحثیت مسلمان پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ جو بحثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا اختیار کرنا ہے، ہماری زندگی کا ایک ایک پہلو ہے، کیا وہ حکم کے مطابق ایسا ہے؟ جب ہم اس موضوع کو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ دعوی ایمان کا ہونا اور بات ہے اور ایمان جو ہے اس کا راسخ ہونا اور بات ہے۔ دعوی ایمانی نصیب ہو، یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ دار دنیا میں یہ انتخاب نصیب ہو کہ بندہ حزب اللہ کے شمار میں آئے، اور اللہ کریم معاف فرمائے، کمزوری کم آئے گی اپنی جگہ، نفاق نہ ہو، منافقت نہ ہو، لیکن پھر بھی ضروری ہے کہ اعمال صالح اختیار ہوں تو پھر بندہ اس حکم کے تحت آتا ہے کہ اسے دنیا کی زندگی کی جو حالات ہیں وہ بھی مثبت پیش آ رہے ہوں گے، دنیا میں بھی قوت نفس جو ہے اس طرف بڑھ رہا ہوگا، اور آخرت تو یقیناً اللہ کریم نے اس کے لیے جو ہے اس میں بھلائی عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَاتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً صالحین میں شمار ہوں گے آخرت میں۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب ان کو ان کے پروردگار نے فرمایا اطاعت کرو۔ اب یہاں وہ اصول بیان فرمایا جا رہا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، چونکہ یہ سارے مقابل آ کر انکار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں اور اپنے اپنے دعوے کی سچائی جو ہے اسے بیان کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹی ہوئے ضد کر رہے ہیں، ناجائز ضد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی حوالہ بیان فرما دیا کہ اگر ان کی نسبت تم دیتے ہو تو ان کا انداز جو ہے وہ زندگی مبارک کا کیسا تھا۔ تو فرمایا قال له ربه اسلم، جب ان کو ان کے پروردگار نے فرمایا اطاعت کرو، قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کی، تو انہوں نے کہا میں نے جہانوں کے پالنے والے کی اطاعت اختیار کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جتنے واقعات بھی ملتے ہیں اس میں یہ اطاعت کا پہلو جو ہے وہ بہت واضح ملتا ہے، اور مخلوق خدا کے لیے خوبصورت مثال نصیب ہوتی ہے۔ اب انداز کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس سے روگردانی ہو رہی ہے، یعنی اللہ کریم کا جو حکم ہے اسے اختیار کرنا، بعین ہی اختیار کرنا، کسی آمیزش کے بغیر اختیار کرنا، صدق دل سے اختیار کرنا، اور یہ سمجھ نہ دے قال اسلمت لرب العالمین، جب فرمایا نا تو انہوں نے کہا میں نے جہانوں کے پالنے والے کی اطاعت اختیار کی۔ یہ اللہ جل شانہ کی ذات مالک ہے کل کائنات کے، تمام عالمین کا پالنہار ہے۔ اب جب یہ عرض کی گئی کہ اللہ کریم تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات ہے، تو ہر طرح کی جو قوت ہے اسے اللہ جل شانہ کی طرف منسوخ کیا، اور جہاں بات اپنی آتی ہے اسلم، دس بستہ جو حضوری ہے مانا گیا ہے کلی طور پر وہ اپنی ذات کی طرف کے۔ اب جب ہم اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک اصول ہے، بنیادی اصول ہے کہ اطاعت اللہ کی ہوگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور بعین ہی اور صدق دل سے ہوگی، تو وہ بات ہے جو روز معاشر ہماری کامیابی کا سبب ہے۔ تو یہ پہلو ہے جو ہمیں مقصد تخلیق تک پہنچاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ جو رنجش ذاتی ہے، تضادات ذاتی ہیں، جماعتی ہیں، فرقہ بندی کے حوالے سے بہت سارے پہلو ایسے آتے ہیں کہ جہاں فروح سے بڑھ کر ہم ضد پر پہنچتے غلط اور صحیح یعنی مقابل آ جاتے ہیں، تو بنیادی نقطہ جو ہے سمجھنے کی وہ ضرورت یہ ہے کہ اللہ کریم کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی فرمائی ہے وہ کیا ہے، عین اس کا اختیار کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اسلم تو کہ میں نے مان لی، اور ایسا ماننا کہ اس حکم کے تحت ڈھل جانا، لرب العالمین، صرف میری بات نہیں، یہ وہ ذات ہے جو ہر ایک کا پالن خال ہے، کل جو قوت ہے وہ ساری اس طرف ہے، جو حیثیت ذات ہے وہ ساری اس طرف ہے، ایسا ماننا جس ماننے میں اپنی ذات بھی نہ رہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اس کا حکم کر گئے، یعنی جو وصیت انہوں نے کی اپنی اولاد کو وہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے 8 بیٹے تھے جنہیں آپ نے وصیت فرمائی، اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 12 بیٹوں کو وصیت جو ہے وہ فرمائی. تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اس کا حکم کر گئے، یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، بس اگر موت آئے تو مسلمان ہونے پر ہی آئے. اب جو حکم ان کے پاس آیا اس پر خالص قائم ہونا انہوں نے عرض کی اسلم تو، پھر جو اپنی ذریت ہے دونوں پہلوؤں سے جس قوم کی طرف یا جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے وہ بحثیت امت یہ پہلو لیا جائے، یا نسب کی بات آئے کہ ذریت کے تحت جو نسب کا حصہ ہے اسے لیا جائے یعنی اپنی اولاد کی، تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جہاں ہم مخلوق خدا کی تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں، تبلیغ کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو بنیاد جب ذات ہے تو پھر بنیادی حصوں میں نسب شامل ہوگا، کہ یہ سارا حصہ ہماری ذمہ داری کا جو ہے دین کی تبلیغ، دین کا سکھانا اور اس کی ترغیب، ہماری بنیادی اولاد جو ہے گھر سے اس کی ابتدا جو ہے، اور گھر کی جو توجہ ہے اس گھر پر توجہ دینا ہے، یہاں سے ہمیں اس کی ترغیب اور رہنمائی نصیب ہو رہی ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اولاد کو نصیحت فرمائی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کریم نے ان اللہ اصطفا لکم الدین، اللہ کریم نے تمہارے لیے یہ رائے حق چنا ہے، اس نے پسند فرمایا ہے تمہارے لیے، تو بنیادی بات ذات اللہ کی آگے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس اگر موت آئے تو مسلمان ہونے پر ہی آئے. اب اس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اگر یہ خیال کیا جائے کہ خیر ہے، جیسے ہمارا آج رواج ہے کہ ابھی تجھے زندگی پڑی ہے دیکھ لیں گے، اور ابھی جوانی ہے طاقت ہے، تو اس کیفیت اور حال میں اب کون مسجدوں میں جائے اور کون تسبیح اٹھائے، تو ایک وقت آئے گا تو ہم جو ہے وہ عملی طور پر دین میں پر عمل پیرا ہوں گے، تو ابھی اپنی مرضی سے زندگی بسر کی جائے. یہ کہتے بھی ہیں، نہ کہتے ہوئے عمل جو ہے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں جو نصیحت فرمائی جا رہی ہے وہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی جو ہے جیسے بھی گزرتی رہے، موت جو ہے وہ بعمل ہونا جو ہے اس سے پہلے نصیب، اور موت بعمل کیفیت کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ عمل جو ہے یہ ایک اختیاری حصہ ہے، اس میں ایک اختیار ہے، عمل کا اختیار کرنا یا عمل کا اختیار نہ کرنا. لیکن جب بات موت سے متعلق آئے گی، چونکہ یہ دونوں حصوں میں مخاطب جو ہے وہ انسان ہے، حضرت انسان ہے، انسان کے پاس اللہ کریم نے یہ استطاعت عطا فرمائی ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے اور عمل اختیار کر سکتا ہے، اس سمجھنے کے مقابلے میں ضد کر سکتا ہے اور بے عملی کی کیفیت جو ہے یا حال ہے اسے بھی اپنا سکتا ہے. دوسرا حصہ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے موت. اب پہلا حصہ اختیار میں ہے کہ وہ رائے ہدایت اختیار کرتا ہے یا اس سے مخالف جاتا ہے، اور دوسرا حصہ ہے کہ موت. تو موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کب کہاں کس وقت آ جائے کوئی نہیں جانتا، اللہ کریم بہتر جانتے ہیں. لیکن جب موت آئے تو پھر یہ سمجھ نہیں ہے کہ موت کا آنا کیسے ہو، کہ پھر موقع ملے بھی صحیح یا نہ ملے. مختلف جو مفسرین کرام اس حوالے سے اور علماء کرام تحقیق جو اس آخری وقت سے متعلق بیان فرماتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس میں یہ حال بھی بڑا واضح ملتا ہے کہ اللہ کریم جسے نوری ایمان عطا فرمائے، اسے وہ آخری لمحہ جو ہے وہ معافی کا نصیب ہو جاتا ہے. اس وقت بھی اللہ کریم اس کی معافی قبول فرما لیتے ہیں جب دنیا اور آخرت کے درمیان بندہ پہنچتا ہے. لیکن جب ایمان ہی نہ ہو تو پھر ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بات بڑی واضح قرآن کریم کی آیت، جب فرعون نے غوطہ کھایا اور اس نے اقرار کیا تو اس وقت فرمایا گیا کہ جب موقع تھا تو نے اقرار نہیں کیا. اسی حوالے سے قرآن کریم میں آخرت کی کیفیت اور حال جو روز معاشر کی ہے وہ بھی بیان فرمائی گئی ہے. اس وقت سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن بے ایمان اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس وقت ان کے سجدہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. اسی طرح عین دوزخ میں وہ کلام جو دوسری دوزخ کے فرشتوں سے کریں گے، وہاں بھی قرآن کریم نے وہ صورت بیان فرمائی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اے مالک، اپنے اللہ سے کہو ہمارا کام ہی تمام کر دے، ہمیں موت ہی آ جائے، ہمیں اس سے چھٹکارا ملے. تو وہ فرشتہ انہیں کہے گا کہ تم خود دعا کرو، تمہاری طرف کا اللہ اس حالات سے اس موقع سے اطلاع دینے والے اور ڈرانے والے نہیں آئے تھے، خود دعا کرو. تو قرآن کریم فرماتا ہے ان کی دعا کی کوئی حیثیت نہیں. تو وہ موقع وقت وہ ہیں جو موقع گنوا کے. اب جب بات دنیا کی آتی ہے تو معزز سامعین کرام، یہ وہ موقع ہے اور وہ اختیار جو ہمارے بس میں ہے کہ ہم اس راہ کا انتخاب کرتے ہوئے صدق دل سے اس پر ڈٹ جائیں اور زندگی اللہ کی پسند کے مطابق بسر کرتے جائیں، تو دنیا بھی تعمیر ہوگی، بہتری ہوگی اور آخرت بھی آئے گی. اور فرمایا کہ فلا تموتن، کہ یہ جو انقطاع زندگی کا، ایسا نہ ہو الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان نہ ہو، یعنی مسلمان ہونے پر اس حق پر قائم رہنے میں. تو یہاں جو بات سمجھ آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس موت کا انتظار کرتے رہو کہ جب آخری وقت آئے گا تو عمل کیا جائے گا، عمل پر قائم رہو. نہیں معلوم کس وقت وہ وقت آ جائے جو زندگی کا انقطاع ہو. اور فرمایا کہ اس موقع کے بعد پھر فرصت نہیں ہے کہ پھر کوئی کہے کہ ہاں اب سمجھ لے. تو یہ تو قرآن کریم نے بے شمار جگہ ایسے ایسے بیان فرمایا. کیا قرآن کریم نے نہیں بیان فرمایا کہ بے ایمان اللہ کا حضور دعائیں کریں گے کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، حق دیکھ لیا، حق مان لیا، ایک دفعہ ہمیں فرصت ملے ہم واپس جائیں. تو اس وقت وہ فرصت کی باتیں کریں گے لیکن اس وقت فرصت جو ہے وہ میسر نہیں آئے گی. تو قائم رہنا، بعمل رہنا، اس ماننے کا، عمل تک کا پہنچنا، اور یہ کیفیت ماننا، ایمان لانا، پھر ایمان لا کر حکم کے مطابق عمل پیرا ہونا، جو حصے بنیادی ہیں عقائد اس حوالے سے اور جو حصے ہمارے معاملات تک ہیں، تمام حصوں سے، عقائد، عبادات اور معاملات، ہر حصے پر جسے مانا، جس کا اقرار کیا صدق دل سے، پھر اس پر قائم ہو جائیں اور تا دم واپسی اس پر قائم رہنا. یہ جو ہے نا آمن و عمل الصالحات، یہ وقتی بات نہیں، اس کا نصیب ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا تا دم واپسی، اور یہ امتحان گاہ ہے. ایک دوسری کیفیت اور حالت جو ہے وہ ضروری ہے سمجھنا ہمارے لیے کہ جب بندہ عبادت پر لگتا ہے نا، اور جو نفل پڑھ رہا ہے، یعنی جو نفل پڑھ رہا ہے اس کی زندگی میں فرائض پورے ہوں گے، سنت پوری ہوگی تو نفل تک پہنچے. تو جو نفل پڑھ رہا ہے اس سے شیطان یہ نہیں کوشش کرتا کہ وہ نماز چھوڑ دے. نفلی عبادت کرنے والا کبھی فرائض نہیں چھوڑتا، اس لیے یہ تیسرے درجے کی عبادت تک پہنچا ہے، اس نے فرائض پورے کیے، پھر سنت پوری کی، پھر وہ نفل تک پہنچا. اس کے ساتھ وہ جو محنت کرتا ہے تیرے جیسا نمازی کوئی نہیں، تیرے جیسا عبادت گزار کوئی، اسے اس زوم میں ڈالتا ہے کہ جیسا میں ہوں ایسا اور کوئی نہیں. تو جو قائم رہنا ہے وہ حکم کے مطابق رہنا ہے، اس میں ذات کا دخل نہیں ہے کسی درجے میں. اللہ کریم معاف فرمائے رکھے. قرآن کریم میں استغفار جو ہے اس کا پڑھنا قرآن کریم نے بیان فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے فرمایا, بیان فرمایا کہ آپ کے حوالے سے. تو ہماری تو زندگیاں جو ہیں وہ کمزوریوں سے اٹھی پڑی ہیں, گناہگار اور کمزور لوگ ہیں. اللہ کریم اپنی حفاظت میں رکھے اور توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو حق اس نے عطا فرمایا ہے اس میں جو ہماری کمزوریاں اللہ اسے معاف فرمائے, ہمیں اصلاح جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے, پھر اس اصلاح پر قائم ہونا نصیب فرمائے, اور یہ قائم ہونا ایسا ہو کہ موت جو ہے اس کے خوف کے بجائے اس کا منتظر کرے کہ اللہ کریم کے حضور جا حاضر ہوں گے, اپنے اللہ جل شانہ کے حضور جا پیش ہوں گے. چونکہ یہ جس زندگی میں میں اور آپ اپنی سعادتیں پوری کر رہے ہیں معزز سامعین کرام, اس میں جس وقت تک بندہ برزخ منتقل نہیں ہو جاتا امتحان میں, جو جہاں جس درجے میں اتنی اس کی نزاکت بڑھ جاتی ہے, آپ غور نہیں کرتے کہ عمومی طور پر کوئی ذمہ دار غلطی کرے, عام آدمی جو کسی بھی شعبے کسی بھی جماعت یا کسی محکمے کا ہو, تو جو اس کا گراؤنڈ لیول کا اور بنیادی جو کارکن ہے جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس کی تربیت میں اور بہتری لائی جاتی ہے, سمجھایا جاتا ہے, اس سے اس درجے کی ناراضگی نہیں ہوتی جس درجے کی غلطی اگر کوئی ذمہ دار کرے تو اس سے ناراضگی ہوتی کہ تو ذمہ دار ہو کر یہ غلطی کر رہا ہے. تو بالعموم بحیثیت مسلمان ہم کمزور لوگ ہیں, اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. پھر جہاں ذمہ داری اور پھر ذمہ داری دینی آ جائے, چونکہ دنیاوی ذمہ داری میں بھی موزہ سامنے کرم حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا, حق پر رہنا, وہ دنیاوی ذمہ داری جب حق پر رہ کر اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کی جائے تو وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں عبادت میں داخل ہو جاتی ہے. اور پھر جب بات آئے ہی دین کی, یعنی خصوصی موضوع یعنی دین ہو, تو جب دینی ذمہ داری کی بات آئے گی تو آپ غور فرمائیں کتنی نزاکت ہوگی. پھر اس ذمہ داری میں جو الگ ترتیب ذمہ داری کا بڑھنا ہے تو یقینی طور پر یہ ذمہ داری بڑھتی چلے جائے گی. تو یہ جو دھوکہ ہے اپنے آپ کا دینا کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے ایسا ہی ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں, یہ درست نہیں. یہ وہ حالات ہیں جو قرآن کریم نے مخلوق کے بیان فرمائے, ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے حالات قرآن کریم نے بیان فرمایا, بڑا واضح بیان فرمایا. اس لیے معزز سامعین کرام, جب تکرار کو دیکھا جائے نا کہ کوئی سا بار بار بیان فرمایا جا رہا ہے, تو دو حصے جو ہیں بڑے غور طلب, ایک اس کی اہمیت, اس موضوع کی کتنی اہمیت ہے, دوسرا کہ غلطی کا امکان ہے, یعنی اتنی توجہ ہو اس جگہ پر, اس چیز کی اہمیت اتنی ہے, پھر دوسرا بندہ متوجہ اتنا رہے کہ یہ غلطی جو ہے یہ صادر نہ ہو. اللہ کریم غفور رحیم ہے, معاف فرمائے. جو کہ ہم اکثر جب تبلیغ کرتے ہیں تو ہماری تبلیغ کا مخاطب دوسرا ہوتا ہے. جب بھی تبلیغ کرو اور مخاطب مخلوق کو کرو, اس مخاطب کے سامنے خود کو کھڑا کرو, اپنا حال دیکھو پھر کلام کرو. جب اپنے آپ کو قرآن و سنت کے پیمانے پر رکھتے ہوئے کلام کرو گے تو دوسروں کی کیفیت اور حال بعید ہوتی جائے گی, اولیت اپنی ذات پر آتی جائے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو اس لیے موضوع نازک ہیں اور ہم کمزور ہیں, لیکن جو سہارا ہے وہ اللہ کی ذات کا ہے, یہ سہارا بہت مضبوط ہے. اللہ کریم یہ جو بندگی کا رشتہ ہے اسے سلامت رکھیں, چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم کا فرمان ہے کہ میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان رکھے گا ایسا مجھے پائے گا. تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کیے رکھنا جو ہے یہ وہ پہلو ہے جو بچت کا ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہمارے حامی و ناصر ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.